एग्जांपल्स के जरिए से है कि जो हम अपने अतराफ में देखते और महसूस कर सकते हैं। ना मैं आपको अदब इस्तेलाहात की तरफ ले जा रहा हूं और ना गैर मरई चीजों की तरफ ले जा रहा हूं। अगर हम बातिन को भी समझना चाह रहे हैं तो उन जवाहिर के जरिए से ही, उन आयात के जरिए से जो मेरे और आपके सामने है। ठीक है। अच्छा, अब जो एक बड़ी अहम बात आ रही है हमारे सामने कि हमने कहा कि हकीकत इंसान उसका नफ्स है। ये नफ्स एक मुअय्यना मुद्दत के लिए जिस्म से इस्तेफादा करता है, इसको जिस्म को इस्तेमाल करता है, और जो अजल है या अजल मुसम्मा जिसको कुरान ने कहा, उस मुद्दत के आने के बाद इस जिस्म को छोड़ के चला जाता है किसी और जगह। अब जो ये लफ्ज रूह इस्तेमाल हो रहा है या जो एनर्जी है, जो हैवानात भी हरकत कर रहे हैं, उनके अजसाम भी हरकत कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, तो ये रूह क्या चीज है? इसको अभी मेरे पास इतना मौका नहीं है कि मैं पूरी वो हदीस आपके सामने पढ़ूं, लेकिन ये जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम के एक हदीस से माखूज, उससे अखज करता एक नतीजा आपकी खिदमत में कर रहा कि रूह, पिछली दफा आपको शायद याद हो मैंने आपसे कहा था कि इंसानी रूह उस कनेक्शन का नाम है जो उसे आलम मलकूत से जोड़ता है। रूह है इंसानी, उस कनेक्शन का, उस ताल्लुक का नाम है जो नफ्स से इंसान को आलम मलकूत से जोड़ता है, और जिस्म इंसानी उस कनेक्शन का नाम है जो नफ्स को आलम मुल्क से जोड़ता है। ठीक है, ये एक बात मैंने आपको बताई कि रूह की शक्ल, लेकिन यहां पर हमारे पास एक कंफ्यूजन आता है कि हम कहते हैं कि रूह कोई गैर मादी चीज है, रूह की वजह से जिंदा होता है इंसान, रूह निकल जाती है तो मर जाता है। ये चीज हमें इंसानों में भी दिखती है, हैवानात में भी दिखती है, यानी इंसान के अंदर भी कोई चीज है कि जब तक रहती है तो इंसान चलता फिरता और जिंदा रहता है, और जब वो चीज निकल जाती है तो इंसान खत्म हो जाता है, मुर्दा होता है, जमीन में दफना दिए जाने के काबिल होता है। यही चीज हैवानात में भी। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या हैवान भी रूहानियत रखते हैं? ये जुम्बा रूहानी उनके अंदर पाया जाता है, क्योंकि वो गैर मादी स्टफ जो किसी जिस्म को मूव करता है और चलाता है, ये हमें इंसान में भी नजर आ रहा है, हैवान में भी नजर आ रहा है। अब मैं अपने पिछले बयान को, जो मैंने कहा था कि रूह है इंसानी, वो कनेक्शन है जो नफ्स इंसान को आलम मलकूत से जोड़ता है, उसको सप्लीमेंट कर देता हूं इस बात से, या उसमें इजाफा है कि रूह हकीकतन उस एनर्जी का नाम है, उस तवानाई का नाम है कि जो किसी भी मखलूक में उस वक्त रवा हो जाती है जब उसके नफ्स की तवज्जो जिस्म की तरफ होती है। दोहरा दो, जब नफ्स की तवज्जो जिस्म की तरफ होती है और वो उससे काम लेना चाहता है, तो उस वक्त इस तवज्जो की वजह से उसमें एक तवानाई दौड़ना शुरू हो जाती है, उस एनर्जी का नाम रूह है। अगर हम मोस्ट बेसिक डेफिनेशन बयान करें, यानी जैसे मिसाल के तौर पर आपको एक मशीन चलाना है, काम लेना है उससे कुछ, जब तक आपकी तवज्जो नहीं थी कि उससे काम लेना है, वो आइडल रखी हुई थी। जब आपने चाहा कि उस मशीन से काम लें, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बटन ऑन किया, बिजली का बटन, उसके अंदर तवानाई दौड़ना शुरू हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब वो चीज काम करने के काबिल हो गई। जब आपकी तवज्जो से हट गई, आपका काम खत्म हो गया, आपने स्विच ऑफ किया, मशीन वैसे की वैसी रह गई, फ्लो ऑफ एनर्जी बंद हो गया। तो जो मोस्ट बेसिक डेफिनेशन है रूह की, वो ये जो हैवानात में भी पाई जाती है और ये एनर्जी इंसानों में भी पाई जाती है। अब जनाब अमीर अलैह सलाम फरमाते हैं कि रूह की पांच किस्में हैं। एक रूह है कुव्वत है, एक रूह है शहवत है, एक रूह है बदन है, एक रूह है ईमान है, एक रूह है कुद्स है। नीचे की जो तीन रूहें हैं, روح قوت، روح شہوت، روح بدن، یہ انسان اور حیوان میں کامن ہے. جو چیز انسان کو حیوانات سے ممتاز کرتی ہے، وہی جیسے جس کو میں نے قوت عاقلہ کہا، آپ علیہ السلام اس کو کیا فرماتے ہیں؟ جہاں سے انسان اور حیوان میں فرق پیدا ہونا شروع ہوتا ہے وہ حصول روح ایمان. یعنی جب انسان اپنی فطرت کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، فطری ہدایت سے بہرہ مند ہوتا ہے، انبیاء کی تعلیمات کو قبول کرتا ہے، تو اس میں ایک اور روح پیدا ہو جاتی ہے جو پہلے نہیں تھی. جبکہ وہ صرف حیوانی سطح پر تھا، وہ روح نہیں تھی اس کے پاس. اور اس کو میں نے آسان الفاظ میں کہا کہ وہ روح وہ کنیکشن ہے جو ملکوت سے لنک کرتی ہے. اور اسی چیز کو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ یہ روح ملتی نہیں ہے، حاصل کرنا پڑتی ہے. جو ملتی ہیں وہ تین روحیں ملتی ہیں، تین ارواح ملتی ہیں، قوت شہوت بدن. یعنی وہ انرجی ملتی ہے خالی جو جسم کو ڈرائیو کر سکے. اپنی زبان میں اگر ہم آج کی زبان میں بات کریں کہ پیدائش کے ساتھ کون سی روح ملتی ہے مجھے اور آپ کو، یعنی روح بمانے انرجی، وہ انرجی ملتی ہے جس سے میرا جسم کا نظام چل سکے. لیکن وہ روح جس کے وسیلے سے نفس انسان عالم ملکوت سے لنک اپ ہو سکتا ہے، اس کی صلاحیت لے کے پیدا ہوتا ہے، نہ کہ اس روح کو لے کے. میں بات مکمل کر، اس صلاحیت کا نام، اس روح کو حاصل کرنے والی صلاحیت کا نام ہے سماع، بفر اور افہدہ. کہ ہم نے تمہارے جسم کو کامل کر دیا اور ان تین صلاحیتوں کے ساتھ تم کو اس دنیا میں بھیجا. یعنی تمہارے جسم کا نظام مکمل اپنی جگہ چل سکتا ہے، اور اگر تم چاہو تو ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے روح ایمان کے ذریعے سے اس کو حاصل کرو اور عالم ملکوت سے کنیکٹ ہو جاؤ. اور اس کے اوپر والی روح جو آخری درجہ ہے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. یہاں پر لفظ ایدنا بہت امپورٹنٹ ہے. ایدنا کا مطلب ہے کہ یہ روح قدس حضرت عیسیٰ کے وجود کا حصہ نہیں تھی. یعنی آپ کہیں کہ میں نے اس سے آپ کی مدد کی، اس چیز سے آپ اس مشکل میں تھے، میں نے کسی کو بھیجا جس کی تائید سے آپ اس مشکل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، تو وہ چیز ایکسٹرنل ہے. جو چیز آپ کے وجود کا حصہ ہے وہ نہیں ہے. تو روح قدس وہ ہے جو انبیاء حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. آئمہ جس روح کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ روح قدس ہے. مؤمنین جس روح تک پہنچتے ہیں، یہ سورہ مجادلہ کی آخری آیتوں میں سے، کہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، مؤمنین کے لیے لفظ ہے، کہ جو خالص مؤمن ہیں ان کو خدا کیا کرتا ہے، ایک روح سے کے ذریعے سے ان کی تائید کرتا ہے. یعنی روح ایمان مؤمن کے وجود کا اصل میں حصہ نہیں بنتی، بعد میں بن سکتی ہے. اور اسی حدیث میں امام علیہ السلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ روح ایمان انسان حاصل بھی کر سکتا ہے اور ضائع بھی کر سکتا ہے. جو روح ایمان کو حاصل کرنے کے بعد معصیت میں مبتلا ہو جائے تو یہ روح اس سے رخصت ہو جاتی ہے. یعنی یہ چیز وہ نہیں ہے کہ جو مل گئی، بلکہ اس کو پہلے حاصل کرنا پڑتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. حافظون الصلاۃ، اس روح ایمان کو حاصل کرنے کے ایک طریقے کا کیا نام ہے؟ صلات. تو اس صلات کے بارے میں دیکھیں، قرآن کریم تین لفظ استعمال کرتا ہے. یقیمون الصلاۃ، قائم کرنا پڑے گا یہ رشتہ پہلا. یدیمون الصلاۃ، اس پہ دوام اختیار کرنا پڑے گا. حافظون الصلاۃ، اس کی حفاظت کرنی پڑے گی. یہ وہ روح ایمان والا لنک ہے کہ جس کو حاصل کرنے کی صلاحیت انسان سماع اور بفر اور فؤاد کی شکل میں لے کر پیدا ہوتا ہے. अब ये बात समझ में आ गई। लेकिन फिर वही जैसे कहते हैं तंबीह, कि ये ना समझिए कि इंसान इन अज्जा का मुरक्कब है, ये नहीं, बल्कि क्योंकि हम हकीकत वजूद इंसान को देखने से कासिर और महरूम है, इसलिए हम इन अलग अलग सिफात इंसानी को समझ के और उसकी टर्म्स में इंसान को बयान करते हैं, वरना वजूद इंसान एक हकीकत है, उसमें से ये सब कुछ फूट रहा होता है। जैसे वही मिसाल चाय वाली याद रखिएगा कि चाय एक हकीकत है जिसमें से खुशबू रंग और मजा निकल रहा होता है, न कि खुशबू और रंग और मजे के मजमू का नाम चाय होता है। अब सवाल करना चाहे तो करें। जी
मुशाहदे का जब जिक्र करता है तो उसकी मिसाल को देता है जानवरों की जिंदगी, जानवरों को मुर्दा करते हैं परिंदे, और वहां
नहीं 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 वहां पे नहीं। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब सवाल है, रब्बी अरेनी कैफ तुहयिल मौता, सवाल ये है, जिसके जवाब में उनसे ये प्रैक्टिकल कराया गया। वो ये आयत सूरह बकरा में आयतुल कुर्सी वाली आयतों के बाद है, और जिस आयत की बात आप कर रहे हैं कि वह कजा लेकर नूरी इब्राहिम मलकूत समावात वल अर्द, ये सूरह अनाम में, ये बिल्कुल अलग है। ये बात देखिए, ये हम कह चुके हैं कि हर शय की एक मलकूत है, यानी जो हैवानात हैं उनके पीछे भी ऊपर भी कुछ है, उसकी भी एक मलकूत है। लेकिन अब यहां पे गुफ्तगू जो है ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता कि क्या हैवानात की मलकूत इंसान से होके गुजरती है या इंडिपेंडेंट है, यानी ये इशारा है, अगर आप इसको डेवलप करना चाहें तो शायद आपको जवाब मिल जाए। पता नहीं, हो सकता है कि रूह ईमान के साथ पैदा होते हैं और रूह कुछ की ताईद, यानी रूह ईमान की ताईद शुरू से उनके साथ हो और रूह कुछ की ताईद बाद में हासिल होती है, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली जो आयत है तो उसमें यह है कि उनको जनाब ईसा को बयानात अता की और ताईद की रूह कुछ से, तो ये रूह कुछ से जो ताईद है ये आतना ईसा बयानात के बाद है।
अगर आप मेरी नफ्स के लिए आपने बताया है कि जैसे अकल और कल्ब के बारे में मतलब दो चीज़ें प्रोमिनेंट हैं, अकल जो है वो इतना मुझसे कोई चीज़ टेंजिबल तो है नहीं वो, लेकिन कल्ब जो है जो इसका मतलब
नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं ये मैं पिछली दफ़ा बता चुका हूँ कि कल्ब जो है वो नफ्स के मरकज़ को कहता है, यानी नफ्स जो आपका वजूद है असल वजूद है उसका जो मरकज़ है वो नफ्स वो कल्ब कहलाता है। फिजिकल का मैंने आपको पूरा समझाया था कि फिजिकल मॉडल जो है वो हमारे असली वजूद के मॉडल को समझने में मदद देता है। खासा नहीं है, इंसान उस रूह को हासिल करने के काबिल है, हैवान काबिल नहीं है। रूह कुव्वत है, तीन जो मोस्ट बेसिक एनर्जीज है, रूह कुव्वत रूह शहवत रूह बदन। तो ये वही चीज है जो मैंने आपसे कहा ना कि जैसे ही नफ्स की तवज्जो जिस्म की तरफ आती है उसमें एक एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है जो जिस्म को ड्राइव करती है, कंट्रोल करती है, उस एनर्जी का नाम रूह है। इस एतबार से भी लफ्ज रूह इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मोस्ट बेसिक तीन है रूह कि जो इंसान हैवान सब में पाई जाती है। जी ये उसी में शामिल है, यानी कि कुव्वत जो है ये उसी तरफ ले जाती है। रूह है, रूह की तारीफ जो बुनियादी तरीन हमने बयान की कि रूह वो तवानाई या एनर्जी है जो आपके जिस्म को चलाती है, ठीक है, और ये तवानाई जिस्म में कब आती है, जब नफ्स की तवज्जो जिस्म की तरफ होती है।
आपने ये भी कहा था कि मलकूत से
वो बात की चीज है ना, वो चीज सिर्फ इंसान को खुदा ने दी है, समा बसर और फुआद की शक्ल में वो सलाहियत अता की है कि अगर इन तीन सलाहियतों को दुरुस्त इस्तेमाल करेगा تو ملکوت سے رابطہ پیدا کرنے کے قابل ہو جائے گا, پیدا کر لے گا. وہ جو کنیکشن ڈیولپ ہوگا اس کا نام روح ایمان.
لال دس میں آپ نے کہا تھا کہ نفس جو ہے اس کے کئی رہتے ہیں, تو یہ جو روح جو ہے یہ اسی کے لیے اس کو یوز کرتا ہے نفس جو ہے,
اس کی ایک جہت کا نام روح بھی ہے, روحی. یعنی نفس جو مختلف چیزوں سے استفادہ کرتا ہے, اس دعا کی روح سے ظاہر, باطن, پل, روح اور سر, پانچ چیز. جی جی روح کے اترنے کا روح ایک حقیقت ہے, جیسے بھائی میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ روح جو ہے وہ ایک بالا تر حقیقت ہے. یسألونک عن الروح, یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی, روح جو ہے وہ امر رب سے. تو اس کا مطلب ہے کہ روح ایک حقیقت ہے کہ جس کا تعلق عالم بالا تر سے. آپ اس حقیقت سے اگر اپنے نفس کے رشتہ جوڑنے کے قابل ہو جائیں تو آپ روحانی ہو جائیں گے. بیسک تھیم یہ ہے, جیسے آپ کہنا روحانی, اس اصل روحانی. ورنہ میں نے اس کو ڈیفرنشیٹ کر دیا کہ روح کا ایک تھریش ہولڈ ہے, یعنی ایک بیچ میں بارڈر ہے, اس کے نیچے والی روح جو ہے وہ روح حیوانی ہے. روح حیوانی سمپلی وہ انرجی ہے جو باڈی کو چلاتی ہے. اس بارڈر سے آپ اوپر چلے جائیں تو روح انسانی یا ملکوتی یا امری آ جائے گی. روح انسانی یا ملکوتی عام انسانوں کو, اب اس میں آپ نے بات کی لیکن میں انبیاء یا ائمہ کو نہیں شامل کرنا چاہ رہا, اس لیے کہ ہم خود اپنے آپ کو سمجھنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی. تو ہم جیسا عام انسان اس روح ملکوتی کو لے کر نہیں پیدا ہوتا, اس روح ملکوتی کے حاصل کرنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتا, اور اس صلاحیت کا نام ہے سماع, بفر اور فؤاد. کہ جب پروردگار نے کہا کہ ہم نے تم کو پروان دے کے مکمل کیا اور تمہیں سماع و بصر اور فؤاد عطا دی, تو یہ تین چیزیں. اچھا آپ نے کہا قلب اور فؤاد کا فرق, تقریباً ترجمے میں ہر جگہ قلب اور فؤاد کے معنی دل لکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ایک اس جگہ اس حوالے سے بات کر رہا ہوں, مفردات راغب اصفہانی جو کافی مشہور کتاب ہے قرآنی اصطلاحات کی تفسیر و تشریح کے حوالے سے, اس نے ایک بات یہ کہی ہے کہ فؤاد اس قلب کو کہتے ہیں جس میں جوش اور حرارت پائی جائے. اچھا اب یہ بھی بڑی نوٹیسبل بات ہے کہ جہاں بھی خدا نے انسان کی تخلیق کی بات کی ہے وہاں کہیں لفظ قلب نہیں ہے. یعنی یہ آیت پانچ چھ دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے پانچ چھ جگہوں پہ, سورہ نحل میں بھی ہے, سورہ ملک میں بھی ہے, کئی جگہوں پر ہے, لیکن ہر جگہ لفظ فؤاد آیا یا افئدہ آیا. اس کا مطلب ہے کہ انسان ایک ایسا قلب لے کے پیدا ہوا ہے کہ جس میں جوش اور حرارت پائی جاتی ہے. اسی وجہ سے کوئی بھی انسان نچلا بیٹھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کہ میں ایک جملہ آپ کو سناؤں, اس کا یوہانس کیپلر کا ہے جو ایسٹرونومر تھا 500-600 سال پہلے, کہ اس نے وہ یہ کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں ہر وقت اس سوچ فکر میں لگے رہتے ہو کمرے میں بند, تمہیں کیا اس سے ملتا ہے اتنا زیادہ غور و فکر کرنے سے, اتنے سوچنے سے؟ تو اس نے جواب دیا کہ لوگ چڑیا سے جا کے یہ نہیں کیوں پوچھتے کہ تم چہچہاتی کیوں, تمہیں کیا ملتا ہے اس سے؟ ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ پھدکنا اور چہچہانا صبح کی روشنی میں سے کیا ملتا ہے؟ کہ یہ فطرت ہے انسان, جس طریقے سے چڑیا کی لذت چہچہانا ہے اسی طریقے سے انسان کی لذت یہ تجسس اور تحقیق, کہ اصل انسانی مزہ ہی اس میں, انسانی مزہ. پھر یہ لفظ یاد رکھیے کہ انسانی مزہ اس میں, حیوانی مزہ بہت ساری دوسری چیزوں میں. جی اب آخر میں جب ہم نے یہاں تک بات کہی تو ایک اور سمجھ لیجیے, ایک ڈیفینیشن اور سمجھ لیں, اور وہ ڈیفینیشن ہے جہل کی یا جہالت کی. ٹھیک ہے, میں اب اس کو تھوڑا سا ریپیٹیشن کے ساتھ ایک چیزوں کو دو چار جو میں نے لکھ بھی لی تھی وہ اس کو دوہرا لیتا ہوں کہ سما اور بصر یا بیان کر چکے ہیں، سما اور بصر حقیقتاً نفس کی صفات ہیں، درست، جسم کی صفات نہیں ہے، نفس کی صفات ہیں. لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ دونوں صفات جسم کے وسیلے سے انجام دی جاتی ہیں، یعنی بظاہر بصیرت کا تعلق آنکھ سے ہے اور سماعت کا تعلق کان سے ہے، کہ نفس جسم کو استعمال کرتا ہے سماعت اور بصیرت کے لیے. لیکن آپ اپنی آنکھ سے جو کچھ دیکھتے ہیں اور اپنے کانوں سے جو کچھ سنتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بالکل شروع میں ایک چیز ماڈل بتایا تھا نا کہ یہ وہ چیز کہاں جا کے جسمانی طور پر بھی دماغ تک پہنچتی ہے. اب ہم بات مکمل کر لیتے ہیں کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اور جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ رکتا ہے، منتہی ہوتا ہے الی نفس. یعنی جو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ نفس تک پہنچتا ہے، نفس ہے انسان. نفس کے پاس خدا نے اس کو ایک کوالٹی دی ہے، اس کوالٹی کا کیا نام ہے؟ عقل. یعنی نفس سمیع و بصیر، سمیع و بصیر بظاہر آنکھ اور کان کے ذریعے سے انہیں مشاہدہ کرتا ہے، سنتا ہے، لیکن یہ چیز رکتی کہاں پر ہے؟ جا کے آخر میں کہاں تک پہنچتی ہے؟ نفس تک پہنچتی ہے. نفس سمیع و بصیر ہے، لیکن سماعت یا بصارت یہ فیصلہ صادر نہیں کرتے کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ دیکھنا چاہیے تھا یا نہیں، یا اس دیکھے جانے والی چیز کی اصل حقیقت کیا ہے، یا جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، پسے پردہ کیا ہے. یہ ساری کی ساری فیصلے، یہ ساری کی ساری باتیں سماعت اور بصارت صادر نہیں کرتے، بلکہ سماعت اور بصارت اس چیز کو پہنچا دیتے ہیں کہاں تک؟ نفس تک. اب وہ قوت جو اس سماع اور بصر سے ساری انفارمیشن وصول کرتی ہے اور وصول کرنے کے بعد حق اور باطل کا فیصلہ کرتی ہے، اس قوت کا نام ہے عقل، قوۂ عقلہ. لیکن یہ قوت عقل کب کہلاتی ہے؟ بس یہ ایک نئی بات ہے، یہ تو میں یہاں تک تو بات کر ہی چکا تھا. لیکن یہ فیصلہ کرنے والی قوت اس وقت عقل کہلاتی ہے جب حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھے اور یہ فیصلہ کرے. اور اگر یہ قوت ریورس فیصلے کرنا شروع کر دے تو اس کا نام ہے جہل. یہ جو صلاحیت پروردگار نے ہمیں دی ہے نفس کے پاس، جو یہ کوالٹی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ تمام ڈیٹا کو ریسیو کرتا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور حقیقت کو سمجھنے کے بعد ایک فیصلہ دے دیتا ہے، صحیح؟ یعنی حقیقت کو سمجھنے سمجھانے کا تعلق سماع اور بصر سے، فیصلہ عقل لیتی ہے. لیکن یہ قوۂ عاقلہ کبھی الٹ بھی جاتی ہے، اور یہ ایسا چند انسانوں کے ساتھ نہیں، کثرت سے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. کہ اس کی ایک بہت بڑی مثال میں آپ کو دوں کہ پیغمبر اکرم نے جب قرآن سنانا شروع کیا تبلیغ کا آغاز کیا، اس وقت آیات قرآنی کی لطافت اور حلاوت ان عربوں کے لیے اتنی تھی کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے تھے، ابو جہل اور یہ سب، یہ جب رات کو حضور پاک تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو یہ آپ کے دروازے سے کان لگا کے کھڑے ہوتے تھے، اتنا اٹریکشن تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ قرآن کی حقیقت کو سمجھ رہے ہیں، اس کی حقانیت سمجھ میں آ رہی ہے ان کو کہ یہ کلام بہت گہرائی رکھتا ہے، اس کے اندر وسعت ہے، اس کے اندر وہ کوالٹی ہے جو کسی انسانی کلام میں نہیں پائی جاتی. ان کی سماع اور بصر، جب خدا نے دو صلاحیت دی نا، سمیع و بصیر ہونا، ان کی سماعت اور بصارت ان کو صحیح بات، صحیح فیصلے، صحیح حقیقت تک پہنچا رہی ہے کہ نہیں پہنچا رہی ہے نا؟ یعنی سماعت اور بصارت صحیح بات بتا رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود وہ پیغمبر کی دشمنی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قوت جو ان سب پر حاکم ہے، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے ظاہری مفادات کے تحفظ کے لیے محمد سے دشمنی کرو. ڈیسیشن یہ، یعنی خدا نے جو آپ کو تین چیزیں دی، سماع اور بصر اور فؤاد، یہ کبھی غلطی نہیں کرتے. یہ خدا کا وہ عطیہ ہے، سماع بصر اور فؤاد، جو آپ کو حقیقت تک پہنچانے میں کبھی خطا نہیں کرتا. خطا کہاں پہ آتی ہے؟ اس قوت فیصلہ میں آتی ہے کہ جو ان سے جو جتنا بھی جو نتیجہ نکلا، اس کی بنیاد پہ جو فیصلہ سناتا ہے، جو قاضی القضا ہے، خطا ہمیشہ وہاں پہ آتی ہے. کی بات واضح ہو رہی ہے؟ کہ جب پروردگار نے کہا کہ میں نے تمہیں تین چیزیں دی، سماع بصر اور فؤاد، یہ تین صلاحیتیں، یہ کبھی خطا نہیں کرتی. فرعون کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ موسیٰ کون ہے. نمرود کے لیے اس بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں تھا کہ ابراہیم کا کیا مرتبہ ہے. اسی طریقے سے ابو جہل اور ابو لہب کو بھی کوئی پریشانی نہیں تھی کہ محمد حق پر ہے. یہ اوپر جو قوت فیصلہ ہے، قاضی القضا، ساری گڑبڑ یہاں سے ہوتی ہے. جب یہ فیصلہ جو کچھ اس نے سمجھا سماع اور بصر کے ذریعے سے، فیصلہ اس کے مطابق سناتا ہے حق، تو یہ قوت عاقلہ ہو جاتی ہے. اور جب سماع اور بصر کے ذریعے سے حقیقت کو سمجھنے کے بعد اس کے مخالف فیصلہ سناتا ہے، تو یہی قوت قوت جاہلہ ہو جاتی ہے. اور اسی وجہ سے پیغمبر اکرم نے حشام کو کہا ابو جہل، اسی وجہ سے. بہت قابل، بہت پڑھا لکھا شخص تھا اپنے زمانے کے اعتبار سے، کہا ابو جہل. یعنی یہ ہے جہل، کہ جب تیری سماعت اور بصارت نے تجھے سب کچھ، تجھے حقیقت تک پہنچا دیا، تب تیری قوت فیصلہ یہ کہہ رہی ہے کہ محمد سے دشمنی کرو. یہ اٹ از مدر آف آل اگنورینس، ابو جہل تمام جہالتوں کا باپ. اور اسی سے ملتی جلتی میں ایک آیت آپ کو اور بھی سنا دوں، کہ جس سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس لفظ کو خود قرآن کریم نے بھی ان معنوں میں استعمال کیا ہے. یہ آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 64. پہلے پروردگار کی صفات بیان ہوئی، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، لہو مقالید السماوات والارض، خدا کی صفات بیان کرنے کے بعد، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون. یعنی جب تم نے خدا کی معرفت حاصل کر لی، تو کیا اب اس کے بعد مجھے امر کرتے ہو؟ یعنی قوت آپ کی جو عاقلہ یا قوت فیصلہ، یہ امر کرتی ہے، حکم دیتی ہے، اور آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع ہو جاتے ہیں. جو قوت فیصلہ ہے یہ حکم دیتی ہے، اور انسان اس حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے. کیا تم مجھے اس کا حکم دیتے ہو کہ میں غیر خدا کی بندگی کروں؟ ایوہ الجاہلون، اے سارے جاہلوں. تو جہل کا تعلق کس سے؟ اس قوت فیصلہ سے، کہ جو سماع اور بصر کے ذریعے سے تمام حقائق کو سمجھنے کے بعد ڈیسیشن، فیصلہ صادر کرتی ہے. اور وہ فیصلہ کبھی مطابق حق ہوتا ہے، یعنی جو کچھ آپ نے حقیقت سمجھی اس کے مطابق ہوتا ہے، کبھی مخالف ہوتا ہے، اور اصل میں حساب صرف اسی چیز پر ہے. آخری جملہ، حساب صرف اسی چیز پر ہے. آپ کی سماعت اور بصارت نے آپ کو ایک غلط چیز بتا دی، آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کیا، آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. صرف اور صرف گناہ اور ثواب کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ کہ آپ کی قوت فیصلہ سماع اور بصر کے حقائق کے مطابق ڈیسیشن دیتی ہے یا مخالف ڈیسیشن دیتی ہے، اور کسی چیز پر گناہ ثواب نہیں.
سر ایک سوال، لاسٹ لیکچر میں آپ نے کہا تھا کہ عقل کو فیڈ کرتی ہے فطرت.
عقل ساری چیزوں سے فیڈ ہوتا ہے، یعنی عقل جیسے سماع اور بصر ہے، تفکر ہے، یہاں سے آپ جتنا کچھ سمیٹھتے ہیں، یعنی جیسے تفکر ہے، تفکر میں آپ نے مختلف چیزوں کو دیکھا، ان کا جائزہ لیا، اس پہ غور کیا، غور کرنے کے بعد آپ کی قوہ فکری فیصلہ نہیں سنا رہی، قوہ فکری فیصلہ نہیں سنا رہی، بلکہ قوہ فکری نے تجزیہ و تحلیل کیا، حقیقت کو سمجھا، اور اس حقیقت کو عقل کے پاس، جو قاضی القضاء اس کے پاس پہنچا دیا، فیصلہ وہاں سے آنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کا قاضی اچھا فیصلہ دینے کے قابل کب ہوگا؟ جب زیادہ نالجبل ہوگا، یعنی اس کے پاس زیادہ علم ہوگا، اور خود لا اور نظام سے اتنا زیادہ واقف ہوگا. ہے نا، آپ کے جج ہے، جج نے خود ہی لا کی کتابیں نہیں پڑھی، کیا فیصلہ دے گا وہ؟ تو آپ سے جب کہا گیا کہ علم اور معرفت حاصل کرو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کیوں؟ اس علم کا فائدہ کیا؟ تاکہ آپ کی جو قوت فیصلہ ہے وہ درست فیصلہ کرنے کے اچھے سے قابل ہو سکے. یعنی عقل ان سب کی مدد لیتی ہے، جتنا زیادہ عقل عالم ہو جائے گی، نفس عالم ہو جائے گا، اتنی آپ کی عقل اچھا فیصلہ دینے کے قابل ہو سکے. لیکن وہ سارا کا سارا جمع ادھر سے ہی کر رہا ہے، فکر سے، سماع سے، بصر سے، ان جگہوں سے جمع کرتا ہے وہ، اور پھر ایک فیصلہ سناتا ہے.
فطرت کا کردار کیا ہے؟
یہ فطرت آگے آئے گی بات. میں نے ایک لفظ جو پہلے کہا تھا وہ میں دہرا دیتا ہوں. میں نے یہ بات کہی تھی کہ جس طریقے سے آپ کی ہیومن باڈی میں جتنے بھی آپ کے مراکز ہیں، جسمانی مراکز، کے جن میں سے ایک آپ کی قوت ادراک ہے، ایک امیونٹی سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، نظام ہضم ہے، جذب ہے، دفع ہے، مدرکہ ہے، یہ سب کی سب چیزیں اپنی جگہ پر سینٹرز انڈیپینڈنٹلی کام کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی مرکز اپنی حیات کے لیے منحصر ہے، ڈیپینڈنٹ ہے قلب سے جاری ہونے والے خون پر، کہ وہ خون اس جگہ تک پہنچے اور صحت مند خون ہو. دونوں صلاحیت، دونوں چیزیں ضروری ہیں، کہ اگر خون میں خرابی ہو جائے گی، جیسے میں نے ڈائبٹیز کی مثال لی تھی، کہ خون پولیوٹ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے تمام جو نظام ہے، مختلف مراکز، ان میں بھی خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. کہ خون بھی پہنچے، پراپرلی فلو بھی کرے، اور صحیح بھی ہو، صحت مند خون بھی ہو. اسی طریقے سے اسی ماڈل کو آپ آگے لے جائیے انسان کے اصل وجود پہ، تو آپ کی مختلف قوتیں، جیسے آپ کی قوت عقلہ ہے، قوت تفکر ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، شہوت ہے، غضب ہے، یہ ساری چیزیں حقیقتاً غیر مادی ہیں. قلب نفس کے اس مرکز کو کہتے ہیں کہ جہاں سے ان سب میں بلڈ فلو کرتا ہے، یعنی نفس انسانی کا وہ مرکز، جیسے یہ دل جو ہے نا، یہاں سے پوری باڈی میں بلڈ فلو کرتا ہے، یہ بلڈ میرے باڈی کے سینٹر میں، یہ ہارٹ، دل، یہاں سے پوری باڈی میں بلڈ فلو کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے میرے جسم کے تمام مراکز زندہ ہیں. اسی طریقے سے نفس کا مرکز ہے قلب، اس قلب سے بلڈ کی طرح کوئی چیز فلو کرتی ہے، کہ جو اگر صحت مند اور پراپر فلو ہوگا تو قوت عقلہ درست کام کرے گی، اگر اس کا پراپر فلو ہوگا تو قوت جذب و دافع شہوت درست کام کرے گی، اگر اس کا فلو پراپر ہوگا تو قوت غضبیہ پراپر کام کرے گی. وہ بلڈ کیا ہے؟ وہ فطرت ہے. اتنا میں نے کہا تھا وہ دہرا دیا. لیکن یہ کہ فطرت پر تفصیلی بات انشاءاللہ آگے ہے.
السلام علیکم.